तूफान की तैयारी, दस्तावेजी फिल्म, पेशकश अलबलाग, इदारा फरोग सकाफत इस्लामी पाकिस्तान। तूफान की तैयारी, इस दस्तावेजी फिल्म में इस्लामी जमहूरिया ईरान, इनकलाब इस्लामी के इब्तदाई सालों से लेकर अब तक, फलस्तीन फाइल और फिर इस फलस्तीन फाइल की वजारत खारजा से अलकुद्स फोर्स की तरफ मुंतकली का जायजा लिया गया है। फलस्तीनी मुजाहमती गिरोहों की तश्कील और अहिया पर इस्लामी इनकलाब के असरात और मेराजुज़्ज़ोर तहरीक के दोबारा आगाज और इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी रहनुमाओं की मुजाहमत इस दस्तावेजी फिल्म के खुसूसी हिस्से हैं। इस दस्तावेजी फिल्म का मरकजी मौजू मसले फलस्तीन और अलकुद्स शरीफ की आज़ादी के बारे में शहीद कमांडर हाज कासिम सुलेमानी के नुक्ते नज़र का जायजा है, जिसमें फलस्तीनी गिरोहों की इसराइल के खिलाफ मुजाहमत और जज्बे को फरोग देने के लिए उनकी रूहानी हिमायत का भी हवाला मौजूद है। यौम निकबत के बाद जब रोजनामा फलस्तीन पोस्ट ने इंसानों के खून पर एक नाजायज मुल्क की पैदाइश का ऐलान किया, तब से सरजमीन जैतून अपने तल्ख और मीठे दिन गुजार रही है। नाकामी से भरे और फतूहात से भरे दिन, मार्च 1968 के अच्छे दिनों की करामा जंग, जिसका नतीजा काबिज हुकूमत की पसपाई था, फिर सितंबर का शोम महीना के उर्दन में फलस्तीनी और उर्दनी फौजों की आपस में शदीद झड़पें हुईं, और इस बिरादर कुशी पर इसराइल बगलें बजा रहा था। इज़्ज़ुद्दीन कसाम, वो फातेह जो हमला आवरों के खिलाफ तनहा खड़ा था, और इससे लेकर सुलह के बेकार माहदे तक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फलस्तीनी मुजाहिदीन इन तलखो शीरीन वाकयात के साथ हर रोज मुजाहमत कर रहे थे, हर रोज लड़ रहे थे, लेकिन हर रोज की शिकस्त और फतह फलस्तीनी मुजाहिदीन के लिए आइंदा हर कामयाबी को नाकाम बना रही थी। हर फतह के सामने एक शिकस्त नजर आ रही थी। फलस्तीनियों के दिन इन्हीं तकरारी आंसुओं और मुस्कुराहटों के साथ गुजर रहे थे। फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट की तश्कील के पहले दिन से लेकर आइंदा 10 साल तक इस सरजमीन पर कौमी हाकमियत के नारे के साथ वो फलस्तीन में तन्हा जमात थी जो हुकूमत करने की दावेदार थी। फलस्तीनी हमदर्द लोग दिफाई इत्तेहाद की खातिर अरब ममालिक में होने वाले वाकयात पर नज़रें गाड़े हुए थे। क्या उर्दन अलफतह के साथ दोबारा सुलह कर लेगा? क्या शाम लबनान के साथ इत्तेहाद बनाएगा? क्या लबनानियों की नज़रें जुनूबी लबनान और वहाँ फलस्तीनियों के खैमे में नई जिंदगी की तरफ हो जाएंगी? दुनिया वालों की निगाहों में फलस्तीन का मौजू सिर्फ अरब दुनिया में रूनमा होने वाला एक वाकया था, जिस पर वो एहतजाज कर रहे थे कि इतने में अरब मुल्कों के हमसाया में एक अहम वाकया रूनमा हुआ।
तवज्जो करें, तवज्जो करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ईरान के इस्लामी इनकलाब की आवाज़ है, ये ईरान के इस्लामी इनकलाब की आवाज़ है।
एक गैर अरबी मुल्क जो मसले फलस्तीन को एक इनकलाब और इस्लामी दिफा के उन्वान से देख रहा था, हर किसी ने फलस्तीनी रुमाल सर पर बांध रखा था, ईरानी लोग उन्हें अपना हीरो समझ रहे थे।
इस कॉन्फ्रेंस में कुद्स के मौजू पर गुफ्तगू होगी, हमारे लिए जरूरी है कि हम कुद्स की आज़ादी के मौजू पर बात करें।
फलस्तीन अब एक कौमी मसला या सिर्फ अरबों से मुतालिक मसला नहीं था।
आलम इस्लाम में आज़ादी की तहरीकों के तमाम नुमाइंदगान को मैं यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। ईरान की दावत पर यौमुल कुद्स के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
इस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान और इस्लामी इनकलाब का काम यह बन गया था कि वो फलस्तीनियों के लिए नए उफक खोलें, ताकि फलस्तीनी अपने फरीजे को समझें और वापस जाएं, देखें कहाँ से ताकत हासिल कर सकते हैं, किस हकूमत से राबता बरकरार करें कि जो इन्हें आगोश में ले। ख़ास तौर से जब अरब दुनिया ने इसराइल को एक मुल्क तस्लीम कर लिया था, या कुछ फलस्तीनी भी सुल्ह की खातिर गए और उसे तस्लीम कर लिया, اس زمانے میں جو کوئی چاہتا تھا کہ صہیونی منصوبے کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو وہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران اور حزب اللہ لبنان کو اپنی پناہ گاہ اور حامی پاتا تھا۔ آہستہ آہستہ انہی کے ساتھ ہمارے رابطوں کا آغاز ہوا اور پھر یہ رابطے گہرے ہوتے چلے گئے۔
فلسطین میں اسلامی جہاد اور پھر اسلامی مقاومت یا وہی حماس، یہ تنظیمیں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد وجود میں آئی ہیں۔
اسلامی جمہوریہ کی طرف سے لگائے گئے نعرے اور صہیونی منصوبے کے ساتھ مقابلے کے بارے میں ان کے نقطہ نظر نے اس زمانے میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تشکیل پانے والی اسلامی طاقتوں کے لیے نئے افق کھولے، جیسے حزب اللہ، اسلامی جہاد، حماس اور خطے میں موجود دوسری اسلامی طاقتیں وغیرہ۔ کئی ایک معاملات میں ان کے درمیان بہت واضح اختلافات کے باوجود اس زمانے میں ساری اسلامی تحریکیں اسلامی انقلاب کو نظریاتی سطح پر دنیا بھر کے اسلام پسندوں کی پناہ گاہ تصور کر رہی تھیں۔
الفتح جماعت کے ساتھ کچھ نئی جماعتیں بھی وجود میں آ گئیں، ایسے جیسے ایران میں آنے والے انقلاب نے در حقیقت فلسطین میں بھی ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ فلسطین میں تازہ جہادی جذبات کی لہر وجہ بنی کہ ایران پہلے سے زیادہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہو۔
جہادی دفاعی تنظیموں کی طرف سے کچھ سنجیدہ کارروائیاں کی گئیں جن کا اصل سبب سپاہ پاسداران اور اسلامی جمہوریہ کے ساتھ روابط کا استوار ہونا اور جہادی گروہوں کو مدد پہنچانا تھا۔
آج اسپین میں منعقد ہونے والی مشرق وسطی صلح کانفرنس میں وہ تمام جہادی لوگ جو مقبوضہ سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اسرائیل کے محاصرے میں موجود ظلم سہتے رہے ہیں۔
جب الفتح اور عرب سربراہان اسرائیل کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، جمہوریہ اسلامی ایران میں ایک اور ہی خبر تھی۔
آج ایران میں میڈرڈ کانفرنس کی مخالفت میں مذاکرات ہوئے۔
مختلف عالمی اداروں میں جمہوریہ اسلامی ایران کے دو ٹوک موقف نے بتا دیا کہ وہ فلسطین کی حمایت کے لیے پختہ ارادہ رکھتا ہے۔
ایک اور عملی قدم 1991 میں تہران کے اندر تمام فلسطینی گروہوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ ایران نے اعلان کیا کہ وہ تمام سیاسی چال بازیوں کے خلاف فلسطینی گروہوں کے ساتھ کھڑا ہے۔
تہران میں ایک بین الاقوامی کانفرنس فلسطین اور فلسطینی قوم کے اہداف کا عملی دفاع تھی، جس میں دنیا کے 70 ممالک سے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ ابو جہاد، احمد جبرائیل، عوامی محاذ اور الفتح انتفاضہ کے برادران وغیرہ، یعنی ساری 10 جماعتیں موجود تھیں۔ جہاد کے اراکین میں سے ڈاکٹر فتحی رحمت اللہ تھے اور اس میں اسرائیلی سازش کے ساتھ مقابلے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل طے ہوا۔
اس دن سے ایرانی وزارت خارجہ کے ساتھ ایک گہرا و مضبوط رابطہ برقرار ہوا۔ اس وقت سے یہ کانفرنس سالانہ منعقد ہونے لگی۔
جنگ اور اس کے بعد جاری رہنے والی ایران کی طرف سے فلسطین کی حمایت نے جہاد کی ادبیات میں ایک نئے لفظ مقاومت کا اضافہ کیا۔ یہی لفظ تھا کہ جب 1992 میں حماس اور اسلامی جہاد کے قائدین کو قابضین اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا اور لبنان، فلسطین کے سرحدی علاقے مرج الظہور پہاڑی سلسلے میں جلا وطن کیا گیا۔ انہوں نے دوسرے ممالک میں جانے کے بجائے اسی جگہ خیمے نصب کیے اور پڑاؤ ڈال دیا۔ ان کا واضح کہنا تھا کہ ہم فلسطین سے منہ نہیں موڑیں گے۔ ابھی ان قائدین کے اس واضح بیان کو 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ نہایت افسوس کے ساتھ کچھ دوسرے فلسطینیوں نے ایک الگ ہی رائے حل تجربہ کیا۔ ایک پرانے مجاہد عرفات نے فیصلہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لے۔
جناب صدر محترم، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ کو اور آپ کی قابل قدر عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آزادی، انصاف اور انسانی حقوق کی اقدار میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، جنہیں حاصل کرنے کی آرزو میری قوم بھی رکھتی ہے۔
لیکن اوسلو معاہدے پر ناانصافی کے ساتھ عمل درآمد کیا گیا۔ ایک طرف نے اپنے تمام وعدے پورے کیے جبکہ دوسری طرف نے ایسا کچھ نہیں کیا۔
اوسلو معاہدے نے فلسطین اور خطے میں دفاعی خط کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی، کیونکہ یہ معاہدہ صہیونی قبضے کے خلاف ہر طرح کی دفاعی و جہادی تحریک کو ختم کرنے کی بنیاد پر تھا. اس کے علاوہ سیاسی فائدے، غاصب حکومت کو تسلیم کرنے اور ان کے ساتھ تعاون پر منحصر تھے.
جمہوری اسلامی ایران ثابت قدمی دکھاتے ہوئے فلسطین کے متعلق اپنے واضح موقف پر تاکید کرتا ہے. اپنی توان کے مطابق وہ فلسطینی مجاہدین کی غیر سیاسی حمایت بھی کر رہا تھا. ایک وقت کے بعد ہر چیز بدل گئی اور اس میدان جنگ میں ایک نیا سپہ سالار اترتا ہے، ایک ایسا انسان جو خود بھی بیت المقدس کا عاشق ہے اور جس تنظیم کی سربراہی کر رہا ہے اس کا نام بھی القدس فورس ہے.
1990 کی دہائی میں سپاہ پاسداران انقلاب کے اندر قدس برگیڈ کا اضافہ کیا گیا. البتہ اس زمانے میں نئی برگیڈ کا نام قدس نہیں تھا. 1990 کی دہائی کے آخر میں حاج قاسم سلیمانی اس کے سربراہ بنے. اس سے پہلے ہم سپاہ پاسداران کے سپہ سالاروں سے رابطے میں تھے، مرکزی سربراہ سے بھی.
سپاہ پاسداران انقلاب یا اسلامی جمہوریہ کے دوستوں سے مقاومت کے تمام گروہوں کا رابطہ تھا. اس کا آغاز سن 2001-2002 میں انتفاضہ کی تحریک کے وقت ہوا.
اصل میں پہلی ملاقات تبھی ہوئی تھی جب قدس برگیڈ ان کے ہاتھ میں آئی. وہ دمشق آئے اور فلسطینی گروہوں کے قائدین سے ملاقات ہوئی. مجھے یاد ہے کہ یہ ملاقات زبدانی کے علاقے میں ہوئی تھی. دمشق میں موجود فلسطینی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ خصوصی طور پر ایک کر کے وہ ملے. یہ پہلی آشنائی تھی. اس کے باوجود کہ اس سے پہلے ہماری ان سے آشنائی نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ ہم سے مل کر کوئی عملی کام کرنا چاہتے تھے. اس ملاقات کے بعد میرا کہنا تھا اور ہم سب محسوس کر رہے تھے کہ اس خطے کے معاملات میں ایک نیا قائد آ گیا ہے جو براہ راست مسائل کو دیکھے گا اور ہر مشکل و پریشانی کا حل تلاش کرے گا اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہے گا.
جب انہوں نے قدس بریگیڈ کی کمان سنبھالی تو ڈاکٹر رمضان اور ابو طارق نے ان سے ملاقات کی. جب سن 2002 میں ہمارے اور سپاہ کے درمیان لبنان میں ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی، انتفاضہ کا آغاز تھا. سن 2002 کے شروع اور 2001 کے آخر میں اس کمیٹی میں سپاہ کے کچھ لوگ، حزب اللہ اور ہم شامل تھے. ایک مشترکہ کمیٹی تھی جہاں ہم نے انتفاضہ کے بارے میں بات کی. بس یہ واپسی اور دوبارہ سے اپنے آپ کو طاقتور بنانے کا آغاز تھا. سپاہ کے ساتھ روابط بحال کرنے کی طرف ایک قدم تھا.
القدس بریگیڈ کے نئے سربراہ کی طرف سے فلسطینی مجاہدین کی حمایت کوئی حربہ نہیں تھا. فلسطینی لوگ بہت جلد متوجہ ہو گئے کہ ان کا ہمدرد ایک سچا آدمی ہے جو ایک ایرانی مگر فلسطینی ہے.
میں ہمیشہ خود کو جنگ کے میدان میں صرف ایک معمولی شخص سمجھتا ہوں، اگر خدا قبول کرے، ورنہ تو جنگ کے بہت مسائل ہیں.
میں کہتا ہوں کہ حاج قاسم، وہ آدمی جسے ہم ایک سپہ سالار کے طور پر جانتے تھے، انتہائی زیرک، با ایمان اور کامیابی پر پختہ یقین رکھنے والا تھا. فلسطین کا مسئلہ ان کی پہلی ترجیح تھا. وہ اکثر کہتے تھے کہ میں دوسرے محاذوں پر بھی فلسطین کی خاطر لڑتا ہوں. میرے خیال میں وہ ایسے ہی تھے، یہاں تک کہ مجھے لگتا ہے وہ وطن سے محبت کے لحاظ سے فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی تھے.
شہید سلیمانی کے ساتھ رابطہ 2000 میں فلسطین کے دوسرے انتفاضے کے آغاز میں ہوا. ان کے ساتھ رابطہ اس زمانے میں لبنان اور شام میں رہائش پذیر ہمارے نمائندوں اور قائدین کے ذریعے ہوا. یہ رابطے فلسطین کے اندر اور باہر مقاومت کی طاقت کے بڑھنے میں معاون ثابت ہوئے.
حاج قاسم سلیمانی کے دور میں ایران کے ساتھ فلسطینی قائدین کے تعلقات پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئے. ملاقاتوں کے طویل سلسلے کہ جن میں کبھی حاج قاسم خود موجود ہوتے اور کبھی وہ نہ ہوتے.
اس وقت میں ایران میں حماس کے نمائندے کے طور پر اپنی مدت ملازمت کے اختتام پر تھا کہ شیخ احمد یاسین نے تہران کا دورہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سفر بہت اہم تھا۔ شیخ رحمت اللہ کو اسلامی جمہوریہ میں ایک بلند مقام حاصل تھا اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے تہران کا سفر نہیں کیا تھا اور اسلامی جمہوریہ کے حکام سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رہبر معظم سے ملاقات میں شیخ اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، تاہم اس تناظر میں حاج قاسم نے جو کردار ادا کیا، سب سے پہلے ملاقات کی راہ ہموار کی اور پھر اس کے بعد کاموں کو جاری رکھا۔ اگر میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں تو اس دورے کے دو اہم نکات تھے: مقاومت کی حمایت میں اسلامی جمہوریہ کا موقف واضح تھا، اور کسی بھی سازش کو قبول نہ کرنے، اوسلو کو رد کرنے میں ہمارا موقف بھی واضح تھا۔ نیز مقاومت کا جاری رہنا یقینی اور فیصلہ کن تھا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ان باتوں پر ایک طرح سے تجدید عہد تھا، لیکن ہمیں ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جو علاقائی سطح سے بالا تر ہو اور راہ مقاومت میں چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ بڑا کیا جانا چاہیے تھا۔
سب سے پہلے میں اس اچھی ملاقات اور ان خوبصورت لمحات کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اسلامی انقلاب کی سرزمین میں آنے کا موقع ملا۔ ہمیں تمام عرب اور اسلامی سرزمین سے اپنے لوگوں کی حمایت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسلامی خطے کو مستحکم اور فلسطینی قوم کی مدد کر سکیں، تاکہ وہ صہیونی اور امریکی جارحیت کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ ہم مجاہدین کی طرح رہیں گے اور انشاءاللہ فتح یا شہادت ضرور حاصل کریں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا قبلہ اول القدس اور مسجد اقصی آزاد ہو جائے۔
شیخ احمد یاسین کو صہیونیوں نے شہید کر دیا۔ حاج قاسم سلیمانی شام جاتے ہیں تاکہ حماس کے قائدین سے مل کر شیخ احمد یاسین کی شہادت پر تعزیت پیش کریں۔
جب شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، حاج قاسم دمشق میں تنظیم کے دفتر میں آئے تاکہ رہبر معظم کی طرف سے تعزیت و تبریک کا پیغام پہنچائیں۔ انہوں نے ایک طرف سے اور ایک علیحدہ شخص کے طور پر بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ شہادت ہم سب کے لیے نقصان اور ہم سب کے لیے اعزاز ہے۔ شیخ کی شہادت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور یہ انتخاب مقاومت کے ایک مشکل دور سے گزرنے کے بعد کیا گیا، کیونکہ جب آپ ہمارے حالات کا 98 کے سال سے موازنہ کرتے ہیں، جب شیخ رحمت اللہ جیل سے رہا ہوئے اور تہران کا دورہ کیا اور پھر شیخ کی شہادت کے وقت ہمارے حالات کو دیکھیں، تو مقاومت کے کردار، کارروائیوں اور اثرات میں بہت زیادہ فرق تھا۔
حاج قاسم سلیمانی کی بات چیت اور رویہ فوجی کمانڈروں جیسا نہیں تھا اور نہ ہی سیاسی لیڈروں جیسا تھا۔
جب شہید سلیمانی سے میدان میں بات کرتے تھے، ہم ایک فوجی سے بات کر رہے ہوتے، لیکن وہ فوجی ماحول سے ہٹ کر بات کرتے۔ وہ ایک ہمدرد انسان کی طرح بات کرتے جو دل میں اتر جاتی۔ جب وہ محاذ جنگ پر آتے تو مجاہدین کے ماتھوں پر چومتے اور ان کو گلے لگاتے۔ یہ انسانیت کا وہ عظیم جذبہ ہے جسے بھولنا مجاہد کے لیے ناممکن ہے، اور اس سے شہید کی صداقت کا پتہ چلتا ہے جس شہید کو فلسطین نے ہر لحاظ سے کھو دیا ہے۔
ان کی خصوصیت، جیسے کہ میں نے کچھ پہلے کہا تھا کہ وہ فیلڈ کمانڈر تھے اور دور بیٹھے حکم جاری کرنے والے کمانڈروں میں سے نہیں تھے۔
ان کی طرف سے ہر طرح کی حمایت اور مدد کے وقت ہم محسوس کرتے کہ وہ بہت محبت اور چاہت کے ساتھ ہم سے پیش آ رہے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ دکھاوا یا رکھ رکھاؤ نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب ہم ان سے تہران یا کسی جگہ ملتے تو ہمیں ان میں فلسطین، مسئلہ فلسطین، فلسطینی عوام اور فلسطینی مقامت کے لیے محبت نظر آتی۔ وہ اس طرح سے ہمیں گلے لگاتے کہ ہم یہ محبت محسوس کرتے۔
انسانی سطح پر انسانی روابط و تعلقات کے حوالے سے وہ بہت خیال رکھتے تھے۔ حاج قاسم سلیمانی کی والدہ کی وفات پر ہم نے رابطہ کیا اور میرے والدین کی موت پر انہوں نے بھی تعزیت کہی۔ ہر خوشخبری اور فتح کے موقع پر قاسم سلیمانی نے ہم سے رابطہ کیا اور مبارکباد دی۔ اسی طرح ہر مشکل اور ہر مسئلے میں قاسم سلیمانی ہمیں فون کرتے اور ہماری مدد کرتے، ہر موقع پر وہ ہمارے ساتھ تھے۔
حاج قاسم سلیمانی فلسطینیوں کو الگ ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ عرب حکومتیں فلسطین کو جس نگاہ سے دیکھتی رہی تھیں، اب حاج قاسم سلیمانی کی موجودگی سے اب وہ ایک الگ نظر بن گئی تھی۔ فلسطین اب مقاومت کی ایک زنجیر تھا، ایسی زنجیر جس میں ہر کڑی ایک ملک اور ایک گروہ تھا، لیکن سب ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے تھے۔ لبنان سے شام تک، ایران سے فلسطین تک، حاج قاسم ہر گروہ اور ہر فرد سے اسی نقطۂ نظر سے رابطہ رکھتے۔ مقاومت کی ایک زنجیر کا احساس اور اندرونی اختلافات سے دوری نے تمام گروہوں کو زندہ اور طاقتور کر دیا تھا۔
آپ نے دیکھا کہ یہ تحریک اپنی تاریخ میں کبھی اس طاقت اور مقام تک نہیں پہنچی تھی کہ جو بحمداللہ آج ہے۔ جب ہمارے دوست قدس بریگیڈ میں داخل ہوئے اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا، خاص طور پر حاج قاسم کی کمان سنبھالنے کے بعد، یہ ایک طاقتور اور بااثر تحریک میں بدل گئی۔ اس کے بعد فلسطینی منظر نامے پر قابو پانا بہت مشکل تھا، آج یہ تحریک سچ میں بہت مضبوط ہے۔
انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 1918 سے لبنان، فلسطین، پورے عرب خطے میں ہم انگریزوں اور فرانسیسیوں کے زیر تسلط رہے ہیں، اور پھر صہیونی آئے۔ جب صہیونی حکومت قائم ہوئی تو یہ ہم سب پر بڑا ظلم تھا، ہم ان فیصلوں میں بے اختیار تھے۔ لیکن اب ہم اس مرحلے پر ہیں جہاں ہم صہیونیوں کے کنٹرول میں نہیں رہے۔
مجھے پورا یقین ہے کہ ایران تمام شریف انسانوں اور محب وطنوں کا مستقل حمایتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ امریکہ کے خلاف ہے جو ایک سانپ کا سر ہے، اور اسرائیل کا مخالف اور ان لوگوں کے خلاف ہے جو حکم خدا کے مخالف ہیں، جو کہ عربوں کے لیے ایک مرکزی مسئلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اپنے جذبات، خیالات اور بیداری، عزم اور فخر میں، اور امریکہ و اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے میں ایران کے مرہون منت ہیں۔
ان باتوں کو کمانڈر حاج قاسم سلیمانی کے خطوط سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔
قاسم سلیمانی فاتح کمانڈر محمد زیف کے نام اپنے خط میں کہتے ہیں، ہنیا اور ان کے ساتھیوں پر سلام۔ اس تحریر کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں کیا آیا؟
یہ مردوں کا مردوں کو سلام ہے، کمانڈروں کا کمانڈروں کو سلام ہے، اور سلام عہد ہے، فلسطین کے ساتھ وفاداری کا عہد، فلسطین میں مجاہدین سے وفاداری، خود سے وفاداری، اور مبارک مسجد اقصی کے صحنوں میں محافظوں کی وفاداری کو سلام ہے۔
کیونکہ وہ مسئلہ فلسطین کو ایک غیر ملکی اور بیرونی کھلاڑی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اسے اپنا مسئلہ سمجھتے تھے، جس طرح ہر فلسطینی کمانڈر اسے اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے سنا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اس کا اندازہ لگانا چاہتے، چاہے وہ فلسطینی ہو یا عرب، لبنانی یا کوئی بھی ہو، یا حتیٰ کہ ایرانی ہو، تو وہ ان کے حوالے سے ایک جیسا برتاؤ کرتے۔ معیار یہ تھا کہ اس آدمی کی مسئلہ فلسطین کی طرف توجہ ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ان کے بارے میں شہید سلیمانی کا جائزہ لینا یہیں سے شروع ہوتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسئلہ فلسطین بنیادی مسئلہ ہے۔
اور یہ بم غزہ کے دروازوں تک پہنچ گیا، ایک ایسے آدمی کی بدولت جو غزہ میں تھا بھی اور نہیں بھی۔
فلسطین کی جغرافیائی پیچیدگیاں اور اس جیسے مسائل ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ غزہ کو ہتھیاروں کی ترسیل ایک خیالی معاملہ ہے۔ سن 2011 اور 2012 کے دوران غزہ کی پٹی میں ہتھیاروں کا داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا، بھاری اسلحہ درآمد کرنا ناممکن تھا، لیکن شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ ان کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس پر عمل کیا، وہ ہتھیاروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرتے رہے تاکہ ان ہتھیاروں کو مجاہدین کے ہاتھ میں پہنچانے میں حائل رکاوٹوں کو آسان اور دور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہتھیار پہنچ گیا، اور خدا کے فضل سے کچھ مہینوں بعد ہی ہم اس ہتھیار سے صہیونی غاصب اور اس کی شکست خوردہ فوج کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ فلسطینی مقاومت اور سرایہ القدس نے فلسطینی مقاومت کی تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کی مقدس گائے تل ابیب پر ایرانی فجر 5 میزائل سے بمباری کی۔
شہید کمانڈر قاسم سلیمانی رحمت اللہ کا اثر اس وقت واضح طور پر دیکھا گیا جب سرایہ القدس نے پہلی بار ایرانی ساختہ فجر 5 میزائل سے مقبوضہ شہر تل ابیب پر بمباری کی۔ اس کے بعد مجاہد حاج زیاد نخالہ نے کہا، یہ جو میزائل غزہ کی پٹی میں آیا اور سرایہ القدس اور فلسطینی مجاہدین نے اس سے تل ابیب شہر کو نشانہ بنایا ہے، یہ سب کچھ شہید کمانڈر سلیمانی رحمت اللہ فلسطینی مقاومت میں آپ کے ساتھیوں اور کچھ دوسرے معزز دوستوں کی کوششوں کی بدولت ممکن ہو سکا ہے کہ جنہوں نے فلسطینی مقاومت کو ہتھیاروں، میزائلوں اور جنگی آلات سے مدد فراہم کرنے کا عہد کیا تھا۔
پہلے دن یا دوسرے دن، یعنی جب ہم نے میزائل کو ان صلاحیتوں کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو ہمارے پاس موجود ہیں اور ممکن ہے کہ ہمیشہ دستیاب نہ ہوں، اس لیے جب تک یہ دستیاب ہے اس کے ساتھ دشمن کی طرف سے کھینچی گئی سرخ لکیروں اور ڈر کی دیواروں کو توڑنا چاہیے۔ اس لیے ان میزائلوں کو استعمال کرنے اور دہشت کے اس بت کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کھینچی ہوئی سرخ لکیروں کو توڑنا۔ مجھے یاد ہے جب پہلا حملہ تل ابیب کی طرف کیا گیا تھا تو وہ اسی میزائل سے ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اس دن وہاں موجود فلسطینی صحافی کو انٹرویو دیا اور کہا کہ ہم جس ہتھیار سے لڑ رہے ہیں وہ ایرانی ہتھیار ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ہتھیار مکمل طور پر ایرانی ہتھیار ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ایران میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فلسطینی عوام کی دفاع کے لیے یہ ہتھیار غزہ کی پٹی تک پہنچانے کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔
مجاہدین کے ساتھ اس شخص کے رابطے نے اسے فلسطینیوں کے ذہنوں میں ایک مختلف شخص بنا دیا۔ ماں جیسا مہربان، باپ کی طرح شفیق، مجاہدین کے ہمراہ لڑنے کو تیار، اور کہتا ہے کہ خوف و دہشت کے دن واپس نہیں آئیں گے۔ یہ حاج قاسم سلمانی کہا کرتے تھے فلسطینی مجاہد مردوں اور عورتوں پر سلام، کہ اب لا ینام ایام الخوف۔ فلسطینی گروہوں کی مضبوطی کے کئی نتائج سامنے آئے۔
حاج قاسم نے ہمیں پچھلے 10 سالوں میں بالکل مختلف تصویر دکھائی۔ انہوں نے ہمیں اسرائیلی قلعوں کے ٹوٹنے کی تصویر دکھائی اور اس حوالے سے ہمیں فتح کا یقین دلایا۔ انہوں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کرنے والوں اور عوام کو اعتماد میں لیا۔ ان کے بقول جو لوگ اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھتے ہیں وہ ٹھیک سوچتے ہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے، لہٰذا وہ ہمیں مکمل ناکامی بلکہ مایوسی سے نکال کر فتح کی روشن صبح تک لے گئے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا ان کے کام کو عظمت عطا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ انہوں نے ہمیں صلاحیتوں اور حوصلوں کے بلند ترین درجے پر پہنچایا۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں سے یہ بات مٹا دی کہ کوئی امکان نہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ یہ ممکن ہے، جیسا کہ لبنان میں کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں یا غزہ میں بھی ان کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
مسئلہ صرف مقابلہ، مقاومت اور دفاع کی حمایت کا نہیں تھا، یہ اب ایک اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ وہ واقعہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد سامراج کی نگرانی میں ہوا اور صہیونی حکومت کے قیام کا باعث بنا، اور وہ واقعات جو 50, 60, 70 کی دہائیوں میں پیش آئے، ان کے بعد ہم اب ایک اعلیٰ درجے کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب تک جو کچھ ہوا ہم اس پر قابو پاتے ہوئے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ نے مقاومت کی حمایت سے بڑھ کر ایک بڑا کام انجام دیا ہے۔ اب ایران میں جو کچھ ہوا ہے، عسکری، علمی اور سیاسی لحاظ سے جو ایران نے طاقت حاصل کر لی ہے، اور جو کچھ لبنان میں ہوا ہے اور جو کچھ غزہ کی پٹی میں رونما ہوا ہے، اس سے خطے میں عسکری طاقت کے توازن میں ایک اسٹریٹیجک اور بنیادی تبدیلی آئی ہے، اور آج ہم تاریخ کے اہم ترین مراحل میں سے ایک میں زندگی گزار رہے ہیں۔
حاج قاسم سلیمانی فلسطینیوں کی تمام لڑائیوں میں، تمام جنگوں میں پیش پیش رہے، مقاومت کے تصور کے ابتدائی دنوں سے لے کر طوفان الاقصی تک۔ وہ شخص جو ہر وقت میدان میں حاضر رہتا تھا، کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا جسم لبنان کی 33 روزہ جنگ میں اگلے مورچوں پر ہو، یا تہران کے کنٹرول کمانڈ دفتر میں، یا کرمان کے قبرستان میں، شہدا کے مزار کی چھوٹی سی قبر میں۔
اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام تاریخ میں سنہری حروف اور نور کے قلم سے لکھے گئے ہیں۔ یہ وہ مرد ہیں جن کے نام فلسطین کی چٹانوں پر کندہ ہیں۔ یہ وہ مرد ہیں جن کی انگلیوں کے نشانات سرزمین فلسطین میں مجاہدین کی بندوقوں اور ہتھیاروں پر صاف نظر آتے ہیں۔ اور بفضل خدا وہ دن بہت قریب ہے جب ہم مسجد اقصی کے صحنوں میں داخل ہوں گے۔ شہید کمانڈر سلیمانی کا نام خدا کے نام کے بعد ان معزز لوگوں کی فہرست میں آئے گا جنہوں نے سارے فلسطین کی آزادی کے لیے کام کیا۔
فلسطین کے دن اب کئی سالوں سے ستمبر 1970 کی سیاہ رات جیسے نہیں رہے۔ دنیا اب ان کو 7 اکتوبر 2023 کے روشن دن کے عنوان سے جانتی ہے۔
سچ یہ تھا کہ دشمن پر حملے کا اثر غاصب حکومت کے ساتھ تصادم کی تاریخ میں بے مثال تھا، اور مستقبل میں دشمن اپنے اندر کا خوف کبھی ختم نہ کر سکے گا۔
میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں آج حالات بدل گئے ہیں۔ 1982 میں جب انہوں نے قبضہ کیا اور ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا، اس کے مقابلے میں آج حالات بہت بدل گئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے عراق میں کیا کیا، آج ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب جب ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو ضرور انہیں شکست دے دیں گے۔ یعنی ہم نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولا ہے، صرف خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ اس بات کو آئندہ 25 سال بعد ہم نہیں کہیں گے، میری مراد آئندہ کچھ مہینے ہیں۔ اگر ایک قیام اور قومی اتحاد قائم کیا جائے اور جس میں فلسطینی، عربی، تمام مسلمان اور دنیا کے لوگوں کو شامل کیا جائے، تو ہم قدس شریف اور مغربی کنارے میں اس استکبار اور استعمار کو بغیر کسی شرط اور مشکل کے شکست سے دوچار کریں گے، بالکل جیسے لبنان اور غزہ کی پٹی میں کیا ہے۔
آج کا دور اب پہلے کے جیسا نہیں، اس بات کی وہ قلم و کاغذ گواہی دے سکتا ہے جس پر آج کے فلسطین کے لیے حاج قاسم سلیمانی نے لکھا تھا۔ وہ گواہی دے گا کہ آج کا دن اسلام کی طاقت و عزت کا دن ہے۔ آج فلسطین کے شمال و جنوب اور وسط میں مقاومت کی تیز دھار تلوار صہیونیوں کے بڑوں کی گردنوں کو بہت قریب محسوس کر رہی ہے۔
الشہید القائد سلیمانی الذي امضى حياته من اجل دعم المقاومه واسنادها اقول الذي مضى عليه انه اذن شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس۔